ہے جب نظام الہی سے انسان دور ہوتا ہے. نظام الہی یعنی نظام ولایت، نظام امامت، اس سے جب انسان دور ہوتا ہے تو پھر دور ہی ہوتا چلا جاتا ہے. جیسے گھومتا پہیا گاڑی سے اگر نکل جائے تو پھر وہ دور ہی ہوتا جاتا ہے، چلتا ہی جاتا ہے. لہذا یہ ولایت و امامت کا جو پہیا تھا، جس کو خود امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ انا محل القطب منہا، انا محلی منہا محل القطب منہا رہا، کہ میرا مقام اس چکی کے اندر لگے ہوئے اس قطب جسنا ہے، جس کے گرد یہ ساری چیزیں گھومتی ہیں. جب اس قطب سے نکل جائے یہ چکی تو پھر دور ہی ہوتی جاتی ہے دن بدن، اور ہوتی گئی. لہذا امامت و ولایت سے دور ہوئی، خلافت تک پہنچی، خلافت سے ملوکیت تک پہنچی، ملوکیت سے یزیدیت تک پہنچی. لیکن یہ ایک رات میں نہیں ہوتا، اس کے لیے پہلا نظام وہ میدان ہموار کرتا ہے. ہمیشہ حالات بد سے بدتر کی طرف جاتے ہیں. اگر آپ بیمار کو بھی اپنے حال پہ چھوڑ دیں تو وہ دن بدن بد سے بدتر کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اور کسی بھی خرابی کو اگر آپ اپنے حال پر چھوڑ دیں تو بد سے بدتر کی طرف جا رہی ہوتی ہے. اگر یہ اجتماعی خرابی بھی جو ولایت سے دور ہونے کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیں تو بد سے بدتر کی طرف جاتی ہے. اور اس کا ایک خاص اپنا قانون ہے، اپنا ایک ضابطہ ہے، کہ جب لوگ لا تعلق بیٹھ جائیں، آمریت ہو اور لوگ اس میں لا تعلق بیٹھ جائیں. مثلا پاکستان میں اگر آپ دیکھیں، ضیاء الحق کا زمانہ آمریت کا زمانہ تھا، اور اس آمریت سے یہ یزیدیت پیدا ہوئی ہے. ایک دن میں نہیں ہوا، اس آمریت نے لبرلزم کا ماحول فراہم کیا. اس وقت اسلام کے نعرے تھے، اسلام کے نام پر آمریت ہوئی تھی، اور آج بالکل اس کے برعکس نعرہ کہ اسلام کو ختم کرنے کے نعرے ہیں. ہوتا یہی ہے ہمیشہ کہ ملوکیت کے پیٹ سے یزیدیت کا بچہ جنم لیتا ہے، اور یہ بچہ اپنی معینہ مدت پوری کرتا ہے اور بڑھتا ہے، پلتا ہے، پھر وہ جنم لیتا ہے، پھر وہ سامنے آتا ہے. لہذا ملوکیت چونکہ لوگوں کو دبا کے رکھتی ہے، لوگوں کے گردنوں کو اور زبانوں کو بند رکھتی ہے، گردنیں جھکا کے رکھتی ہے، اور یہ جھکی ہوئی گردنیں اور بند زبانی لوگوں کو لا تعلق کر دیتی ہیں اپنے دین سے اور دینی ذمہ داریوں سے. اپنی اپنی زندگی میں مشغول ہو جاتے ہیں، اپنے اپنے مفاد کے پیچھے لگ جاتے ہیں، مصلحتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں. یہ انہیں لا تعلق بنا دیتی ہے چیز، اور جب امت لا تعلق ہو جاتی ہے پھر وہاں موقع آ جاتا ہے یزیدیت کا. آمریت زبانیں بند کرتی ہے، گردنیں جھکاتی ہے، اس کا نتیجہ لا تعلق ہی نکلتا ہے. اس کا نتیجہ بے شعوری کی صورت، قوم کی بے شعوری کی صورت میں نکلتا ہے، اور بے شعوری سے فائدہ اٹھا کر پھر یزیدیت جنم لیتی ہے. لہذا جب یزید برسر اقتدار آتا ہے تو لوگ ان کے کان پہ جوں بھی نہیں رینگتی. سید الشہداء علیہ السلام ہر جگہ، مدینہ میں، مکہ میں، اور اس سفر کے دوران راستے میں جا بجا حضرت نے اشارہ فرمایا کہ اذا بولیت الامت براء مثل یزید فعل الاسلام السلام، کہ جب یزید جیسا حکمران امت کا بن جائے تو اسلام کی فاتحہ پڑھ دو. پھر افلا ترون الی الحق لا یؤمل بہ والی الباطل لا یتناہی عنہ. یہ جملے ہر جگہ پر ایک جملہ بیان فرمائے کہ کیا نہیں دیکھتے کہ یزید آ گیا، کیا نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا، کیا نہیں دیکھتے کہ علنی فسق ہو رہا ہے، کیا نہیں دیکھتے کہ مثلا اقدار پائمال ہو رہے ہیں. یہ جملے جا بجا امت کو بیان فرما رہے تھے، لیکن اس امت کو گویا واقعی نہیں نظر آ رہا تھا. مثلا وہ جو حج میں مشغول تھے، اور سید الشہداء علیہ السلام احرام کھول کے حج ترک کر کے کربلا کی طرف روانہ ہوئے، ان حاجیوں کو حضرت نے فرمایا کہ کیا تمہیں نہیں نظر آ رہا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے تمہارے سروں پہ، کون مسلط ہو گیا. لیکن اتنے لا تعلق بن چکے تھے اس آمریت کے دور میں، اور اپنے مفادات میں، اپنے گھر بھرنے میں، اور اپنی معیشت میں، اور اپنے معاش میں اس قدر غرق ہو چکے تھے کہ انہیں پرواہ نہیں تھی کہ جو بھی حاکم ہو ہمیں کیا، ہمارا تو دن گزر رہے ہیں، ہمارا تو حج ہو رہا ہے، ہماری تو نماز ہو رہی ہے، ہماری تو عزاداری ہو رہی ہے، ہماری تو زیارت ہو رہی ہے، ہمیں تو کوئی نہیں روکتا. لہذا یہ تفکر ان کے دل میں آ جاتا ہے. مثلا صدام آمریت کا زمانہ تھا، اور آج امریکہ وہاں یزیدیت لے کر آ گیا، لبرلزم لے کر آ گیا، چونکہ صدام نے ان لوگوں کو لا تعلق بنا دیا تھا، اتنا جبر کیا ان پر، اتنا پریشر ڈالا اس نے ان کی گردنوں پر، تالے بند لگائے اس نے زبانوں پر، کہ دین کی نسبت لا تعلق ہو گئے. جب لا تعلق ہوئے، اب جو بھی نظام آ جائے انہیں پرواہ نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بس جو بھی آئے ہمارا دن چین سے گزرے، ہمیں ہم سے گھر مل جائے، نوکری مل جائے، ملازمت مل جائے، بس اس سے زیادہ ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. یہ ہوتا ہے کہ آمریت کے زمانے میں، ملوکیت کے زمانے میں پریشر کی وجہ سے لوگ لا تعلق ہو جاتے ہیں، یعنی زبانیں بند ہو جاتی ہیں، گردنیں جھک جاتی ہیں، اور ان سے لوگ لا تعلق بن جاتے ہیں. اس لا تعلقی میں پھر یزیدیت جنم لیتی ہے. اس وجہ سے سید الشہداء علیہ السلام نے جہاں یزید کے خلاف قیام کیا، وہاں امت کے خلاف بھی قیام کیا. اپنے وصیت نامہ میں بیان فرمایا کہ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. امت میں کیا فساد ہے؟ امت تو شرابی نہیں ہے، امت تو کبابی نہیں ہے، امت تو نشے ہی نہیں ہے، امت تو معاذ اللہ زانی نہیں ہے. یزید سب کچھ کرتا ہے، امت تو ٹھیک ٹھاک ہے. امت تو آپ خود حج کرتا چھوڑ کر آئے ہیں امت کو. ایک امت کا حصہ مسجد نبی میں نماز میں مشغول تھا، ایک امت کا حصہ مکہ میں حج میں مشغول تھا، ایک امت کا حصہ اپنے اپنے کاروبار اور قسم میں مشغول تھا. امت تو فاسد نہیں تھی، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ میں اس کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. اصلاح اس کی ہوتی ہے جو فاسد ہو جائے، جو فاسد نہ ہو اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. کیا فساد امت کو لاحق ہو گیا تھا جس کی اصلاح سید الشہداء فرما رہے تھے؟ وہ یہی فساد لا تعلقی تھا. وہ یہی فساد لا تعلق بن کر بیٹھ گئے، چپ ساتھ کے بیٹھ گئے، اپنے کام سے کام رکھتے تھے، اور یہ انہیں سروکار نہیں تھا کہ کون آ رہا ہے، کون حکومت کر رہا ہے، جو بھی آیا ہماری بلا سے. امتوں میں اگر یہ تصور پیدا ہو جائے ان کو فاسد امتیں کہا جاتا ہے. یہ فساد ہے امتوں کا. اس فساد کے علاج کے لیے سید الشہداء نے قیام کیا تاکہ امت کو لا تعلقی اور غیر جانبداری سے نکال کر حق پرست بنایا جائے، حق کا جانبدار بنایا جائے. یہ جو آزاداری کا بھی اصلی مقصد ہے، آزاداریاں اگر یزیدیت سے صرف نظر کر کے چپ ساد کے، اور جیسے وہ حج میں مشغول تھے ایسے ہم آزاداریوں میں مشغول ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو کون حاکم ہے، کون نہیں ہے، کون دنیا پر چھایا ہوا ہے، کون نہیں ہے. تو یہی سید الشہداء فرماتے ہیں یہی فساد ہے امتوں کا. حج کرتے ہوئے فاسد ہیں، نمازیں پڑھتے ہوئے فاسد ہیں، آزاداریاں کرتے ہوئے فاسد ہیں، کہ جب انہیں اپنے زمانے کے حالات کا اندازہ نہ ہو. یہی امتوں کا فساد ہوتا ہے. امتوں کا فساد یہ نہیں ہوتا کہ شرابی کبابی ہو جائیں، وہ حکمرانوں کا فساد ہوتا ہے شرابی کبابی ہو جائیں. امتیں جب لا تعلق ہو جائیں چپ ساد لیں، یہاں سے یزیدیت پیدا ہوتی ہے، لا تعلقی سے یزیدیت پیدا ہوتی ہے. آزاداری بھی تسلسل کربلا ہے. کربلا لا تعلقی کے سکوت کو توڑنے کے لیے تھی، آزاداری بھی اس لیے کہ لوگوں کی لا تعلقی کو ختم کیا جائے، اس جمود کو توڑا جائے، اور اس جمود کو ختم کر کے لوگوں کو تحرک ایجاد کیا جائے، انہیں میدان میں اتارا جائے، اور انہیں اپنے مسائل کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا جائے، اور انہیں اپنے مسائل میں دلچسپی لینے پر انہیں اکسایا جائے. اس طرح ملوکیت کے پیٹ سے یزیدیت جنم لیتی.
فقہ جعفریہ میں
تقلید کتنی ضروری ہے اور کس کا ہونا چاہیے؟ اگر اس کے بغیر عمل کیا جائے تو کیا وہ عمل صحیح ہے؟
برے اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کو اپنے دین سے آگاہ، انسان کو اپنے دین سے آگاہ ہونا چاہیے، اپنے فرائض سے آگاہ ہونا چاہیے. ہر وہ شخص جو بالغ ہو گیا ہے اور اپنے فرائض سے آگاہ نہیں ہے، اس سے مواخذہ ہوگا، وہ سزا کا مستحق ہے. وہ انسان جو بالغ ہو گیا لیکن اپنے احکام نہیں جانتا، خوب اپنے احکام کہاں سے جانے ہم؟ یہ احکام قرآن میں ہے، سنت میں ہے، یہ تعلیمات معصومین میں ہیں. لیکن تعلیمات معصومین اور قرآن سے جو احکام لینا جانتا ہو، اس کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے. بغیر علم کے انسان قرآن سے یا معصوم کے کلام سے استفادہ نہیں کر سکتا. لاکھوں حدیثیں موجود ہیں اور ہزاروں آیات موجود ہیں، ان آیات اور روایات سے اور ان مجموعے سے اپنا حکم شرعی نکالنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. لہذا اس کے لیے ان لوگوں کی طرف رجوع کریں جن میں آپ دنیاوی امور میں ایسا ہی کرتے ہیں. مثلا آپ جب مریض ہو جاتے ہیں، ہر مریض کو چاہیے، اس پر واجب ہے کہ اپنا علاج کروائے. مریض ہو علاج کروا سکتا اور نہ کروائے، یہ مجرم ہے، یہ گناہکار ہے، اس کو علاج کروانا چاہیے. خود علاج یا خود جانتا ہو، خود ڈاکٹر ہو، خود علاج کرے. اگر خود ڈاکٹر نہیں ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا. اگر خود بھی ڈاکٹر نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاتا، کسی بھی بہانے سے نہیں جاتا. خود ڈاکٹر نہیں ہے اور ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا کیونکہ ڈاکٹر معصوم نہیں ہے، یہ دورہ مجرم ہے. چونکہ خداوند تعالیٰ نے معصوموں کو ڈاکٹر نہیں بنایا، غیر معصوموں کو کہا کہ ڈاکٹری پڑھو سیکھو تاکہ مریضوں کے علاج کرو، ان کا مسائل حل کرو ان کی. لہذا اگرچہ ڈاکٹر غیر معصوم ہے لیکن اس کے پاس جا کر علاج کروا لیتے ہو. کبھی بھی نہیں کہا کہ تم غیر معصوم ہو، ہم غیر معصوموں سے علاج نہیں کراتے. آپ یہی جو اسٹیجوں پر بیٹھ کر یہ مغالطہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں کہ فقی اور مجتہد غیر معصوم ہوتا ہے، اس کی تکلیف نہیں کر سکتے، اور پھر اگر کسی غیر معصوم کی طرف رجوع نہیں کر سکتے، غیر معصوم کی گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتے، غیر معصوم کے جہاز میں نہیں بیٹھ سکتے، غیر معصوم کی دکان سے نہیں خرید سکتے، غیر معصوم سے علاج نہیں کروا سکتے، غیر معصوم سے مشورہ نہیں لے سکتے، غیر معصوم کے اثر کس کوئی کام پھر غیر معصوم سے نہیں کراؤ، سب معصوم سے کراؤ. لیکن اپنی دنیا ساری غیر معصوم ان سے کروا لیتے ہو، دین کی باری آتی ہے وہاں کہتے ہو معصوم نہیں ہے ابھی آپ. یہ مغالطہ، یہ وسوسہ ہے شیطانی. ہر شعبے کا جو ماہر ہوتا ہے اسی کی طرف ہر شعبے میں رجوع کیا جاتا ہے. لہذا جو خود مجتہد نہیں ہے، جو فقی نہیں ہے، فقی بھی ایسے بیٹھے بیٹھے نہیں بن جاتا آدمی کہ رات کو سوئے صبح اٹھے تو مجتہد ہوتا ہے، خواب دیکھے تو مجتہد ہو جاتا ہے. نہ، فقی بنتا ہے کم از کم، فقی بننے کے لیے کم از کم مدت تعلیم کی، دین پڑھنے کے لیے وہ 30 سے 40 سال کے درمیان کا عرصہ ہے. کم از کم فقی انسان اس وقت بنتا ہے، 4-5 سالوں میں کوئی فقی نہیں بن جاتا. 30-40 سال یہ جتنے فقہا ہیں، کیونکہ دین ایک ایسی چیز ہے، دین کوئی ایسے نہیں ہے معمولی سبجیکٹ نہیں ہے کہ انسان 5 سال میں اس میں ڈاکٹریٹ کر لے. ایک سمندر ہے، بحر بے قرار ہے، اس کا عمر کتنا زیادہ ہے، عمر صرف کرنی پڑتی ہے، پھر جا کر انسان فقی بنتا ہے، مجتہد بنتا ہے. جب مجتہد بن جائے اور اس میں دوسری شرائط بھی پائی جاتی ہوں، اس کی شرائط یہ ہے کہ وہ دنیا پرست نہ ہو، ریاست اقتدار کا خواہش مند نہ ہو، اور مرید مقلد بنانے کا اپنا شوق اس کو نہ ہو، مطیع خدا ہو، اپنے نفس کا محافظ ہو، خواہشات کی مخالفت کر سکتا ہو، اپنے مولا کے امر کا مطیع ہو، ایسے انسان کی تقلید کرنی چاہیے. یہ حدیث ہے امام علیہ السلام سے کہ من کان من الفقہاء سائنا لنفسہ حافظا لدینہ مخالفا لہواہ مطیعا لامر مولاہ فللعوام ان یقلدوہ. عوام کو چاہیے کہ ان کی تقلید کرے. اب میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو کہ اگر آج بیٹھ کر جو یہ مغالطہ کرتے ہیں معصوم غیر معصوم کا، اگر یہ معصوم کے زمانے میں ہوتے اور معصوم نے خود اپنے ہاتھ سے مالک اشتر کو اپنا نائب بنایا، نمائندہ بنا کے مصر بھیجا کہ آپ جو میری طرف سے جا کر لوگوں کی رہنمائی کرو، لوگوں کو دین بتاؤ، لوگوں کی ہدایت کرو، اگر مالک اشتر مصر چلے جائیں اور مصر والے ان سے کہیں کہ چونکہ آپ معصوم نہیں ہیں لہذا ہم آپ کی بات نہیں مانتے، تو آپ کیا کہیں گے اس شخص کو جو مالک اشتر کو غیر معصوم ہونے کی وجہ سے لوٹا دے، واپس کر دے؟ تو فرق تو نہیں پڑتا کہ ایک زمین پر معصوم اپنا نائب غیر معصوم بنائے، چونکہ معصوم نے بنایا ہے لہذا حجت ہے آپ کے لیے. کسی زمین پہ بنائے یا کسی زمانے میں بنائے، عصر غیبت کبریٰ میں خود معصوم نے فرمایا کہ یہ فقہا جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہوں وہ ہماری طرف سے حجت ہیں تم پر، ان کی تقلید سے، ان کی تقلید. تقلید کرنے کا مطلب یعنی جو آپ کا دینی مسئلہ ہے، جو عمل بھی کرنا چاہتے ہو اس کا حکم شرعی جاننے کے لیے اس مجتہد سے پوچھو کہ میرا دینی فریضہ کیا بنتا ہے، چونکہ وہ دین پڑھا ہوا ہے، وہ جانتا ہے. جیسا اپنا علاج کرانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو کہ مجھے یہ بیماری ہے بتاؤ میں کون سی دوا کھاؤں، وہ لکھ دیتا ہے، آپ اس پر عمل کرتے ہیں. خوب اسی طرح ہم دوسرے شعبوں میں بھی، گھر بنانا ہو انجینئر کی طرف جاتے ہیں آپ، کھیتی باڑی کرنی ہو کسی اور ماہر کی طرف رجوع کرتے ہیں آپ، کوئی بھی. اگر آپ کی گاڑی خراب ہو جائے تو کس سے ٹھیک کراتے ہیں؟ موچی سے ٹھیک کراتے ہیں آپ، مستری سے ٹھیک کراتے ہیں نا، مکینک سے، جو اس کام کو جانتا ہے. جوتا پھٹ جائے تو موچی کے پاس جاتے ہیں کہ وہ ٹھیک کر کے دے آپ، وہ مکینک کے پاس نہیں لے جاتے آپ. ہر کام کا ایک ماہر ہوتا ہے، اور یہ دنیا اسی طرح چل رہی ہے ساری کہ ہم لوگ نہ گاڑیوں کے ماہر ہیں، نہ جوتوں کے ماہر ہیں، نہ گھر بنانے کے ماہر ہیں، اور نہ ہم بیماریوں کے ماہر ہیں، نہ جسموں کے ماہر ہیں، ہم نہ دین کے ماہر ہیں، دین کے بھی تو نہیں ہیں ماہر. اب اگر کوئی طب پہ تقریریں کرنا سیکھ لے مثلا تو مجتہد تو نہیں ہو جاتا. اگر کوئی ٹریکٹر پر تقریریں کرنا شروع کر دے تو اس کا مطلب نہیں کہ ٹریکٹر کا مکینک ہو گیا ہے وہ. جس آدمی کو تقریر آ جاتی ہے وہ مجتہد نہیں ہوتا. مجتہد وہ ہوتا ہے جو دین سمجھنے کے لیے عمر صرف کرتا ہے اور دوسرے علماء اس کی تصدیق و تائید کرتے ہیں پھر آ کر. اور معصوم, میں اب اسی ضمن میں ایک واقعہ آپ کو بیان کر دوں گی. ایک شیعہ عالم دین حج پہ جا رہے تھے, راستے میں ایک اہل سنت کی آبادی سے گزرے اور راستے میں رات آ گئی. انہوں نے کہا کہ میں یہاں رکنا چاہتا ہوں. ان لوگوں کو پتا تھا, جانتے تھے کہ یہ شیعہ ہے. انہوں نے کہا کہ ہم ایک شرط پر آپ کو رکھنے کے لیے تیار ہیں کہ آپ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں چھیڑیں گے یہاں پر. انہیں رات رہنا تھا, مان کے کہا ٹھیک ہے میں اختلافی مسئلہ نہیں چھیڑتا. ان سے وعدہ لے لیا انہوں نے, خود نہیں وعدہ دیا کہ ہم بھی کوئی اختلافی بات نہیں کریں گے. باہر کے رات کو آئے گپ شپ لگانے مولانا کے پاس. پہلے مہمان نوازی کی اچھے طریقے سے, پھر گپ شپ لگانے آئے تو پھر کہا کہ آپ کی رائے خلیفہ اول کے بارے میں کیا ہے, چونکہ ان کو پہلے پابند کر چکے تھے کہ آپ نے اختلافی بات نہیں کرنی, تو وہ کر بھی نہیں سکتے چونکہ وعدہ کر چکے تھے. لیکن خود انہوں نے چھیڑ دی مسئلہ. اب ظاہر ہے شیعہ مولانا سے ایسی بات پوچھ لینا تو یہ تو, اور اس کو پابند کر کے. باہر کے وہ مولانا بھی حاضر جواب تھے, انہوں نے کہا کہ میری نظر میں خلیفہ اول رسول اللہ سے زیادہ عقل مند ہے. وہ یہ ان کو ہضم نہیں ہوئی. انہوں نے کہا کہ یہ تو سنی بھی نہیں کہتا, یہ تو آپ ایک شیعہ ہو کر یہ بات کر رہے ہیں. کسی سے بھی ہضم نہیں ہوتی نا یہ بات. کتنا ہی بڑا صحابہ کا خلفاء کا احترام کرنے والا ہو, یہ تو نہیں کہتا کہ وہ رسول اللہ سے بھی زیادہ عقل مند ہے. تو انہوں نے کہا کوئی وجہ ضرور ہوگی جو اس نے یہ بات کی ہے, شیعہ ہوتے ہوئے یہ بات کر رہا ہے, تو کوئی وجہ اس میں ضرور ہوگی. تو کہا کہ کیسے کہہ رہے ہیں آپ یہ بات. انہوں نے کہا دیکھیے, جب رسول اللہ اس دنیا سے گئے تو امت کے لیے کچھ بھی کر کے نہیں گئے, امت کو کسی کے سپورٹ کر کے نہیں گئے, دین کو کسی کے سپورٹ کر نہیں گئے, ایسے اپنے حال پر چھوڑ کر چلے گئے. لیکن خلیفہ اول جب دنیا سے جانے لگے تو اپنے بعد خلیفہ بنا کے گئے, امت کا والی بنا کے گئے, دین کا ذمہ دار بنا کے گئے. تو ظاہر ہے عام آدمی سے بھی پوچھو تو جو یہ انتظام کر کے جائے وہ زیادہ عقل مند ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, نہ آپ اختلافی بات کرو نہ ہم اختلافی بات کرتے, تو کوئی بھی نہیں کرتے اختلافی بات. وہ بات تو پتے کی ہے نا کہ جب ایک آدمی جاتا ہے تو اپنے بات کوئی جانشین بنا کے جاتا ہے, کسی کے سپورٹ کر کے جاتا ہے. اگر نہ کر کے جائے تو سارے کہتے ہیں یہ عقل مندی نہیں ہے یہ بات. لہذا ایک معصوم سے ممکن نہیں ہے کہ وہ اس دنیا سے جائے اور امت و دین کو ایسے ہی اپنے حال پر چھوڑ کر جائے. قرآن نے اس لیے واقعہ ذکر کیا کہ موسیٰ علیہ السلام 40 دنوں کے لیے خدا کی بارگاہ میں گئے, معراج پر اپنا جانشین چھوڑ کے گئے, دین بھی اس کے حوالے کر کے گئے, امت بھی اس کے حوالے کر کے, ہارون اپنا وصی چھوڑ کے گئے. 1 مہینہ 10 دن کے لیے, 1 مہینہ 10 دن کے لیے امت کے حال اپنے حال پر نہیں چھوڑا. پھر واپس بھی لوٹنا تھا موسیٰ کو, اور مختصر سی مدت کے لیے گئے لیکن پھر بھی جانشین چھوڑ کر گئے. خوب اب آپ بتائیے کہ 1 مہینہ 10 دن کے لیے حجت خدا اگر امت سے باہر جائے تو اس کو نائب کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر ایک حجت خدا 1200 سال کے لیے پردہ غیبت میں چلا جائے تو آیا امت کو کسی کے سپورٹ کر کے گئے یا نہیں گئے؟ اگر آج کہیں کسی کے سپورٹ کر کے نہیں گئے تو پھر وہ دوسرے کہیں گے ہم تو 250 سال پہلے سے کہہ رہے تھے کسی کے سپورٹ کر کے نہیں گئے. تمہیں آج یاد آیا کہ امتیں بغیر حجت خدا کے بھی رہ سکتی ہیں, پردہ غیبت میں امت کی دسترس سے تو باہر ہیں, پھر کیسے امت کا نظام چلے گا؟ اور جواب یہ ہے کہ نہ رسول اللہ امت کو اپنے حال پر چھوڑ گئے, نہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج و شریف امت کو اپنے حال پر چھوڑ گئے. رسول اللہ معصومین کو اپنا وصی بنا کر گئے اور حضرت حجت فقہا کو مراجع کو اپنا نائب بنا کر گئے, اور کہہ کے گئے کہ میری غیبت کے زمانے میں ان سے رجوع کرنا. انہم حجتی علیکم وانا حجت اللہ, یہ میری طرف سے تم پر حجت ہے اور میں خدا کی طرف سے ان پر حجت ہوں, میں خدا کی طرف سے ان پر حجت ہوں. لیکن یہاں یہ خیال رکھنا چاہیے ضمنی نقطہ کہ جب حجت خدا امت سے نکل جائے, پردہ غیبت میں چلا جائے, 1 مہینہ 10 دن کے اندر سامری پیدا ہو جاتا ہے قوم کے اندر.
کیا کہنا,
یہ خیال رکھنا ہے. وہ جب موسیٰ ایک مہینہ دس دن بعد واپس آئے تو کیا دیکھا کہ وسیع جانشین سہما ہوا الگ کھڑا ہوا ہے اور امت ساری سامری کے پیچھے جا رہی ہے. سامری ایک مہینہ دس دنوں میں امت کو لے کے اغوا کر کے چلا گیا. خب اگر ایک مہینہ دس دن میں غیبت حجت سے غیبت معصوم سے سامری فائدہ اٹھا سکتا ہے تو 1200 سال سے سامری فائدہ نہیں اٹھا سکتی. کتنے سامری پیدا ہوں گے اس قوم میں؟ غیبت کا زمانہ اسی لیے امتحان کا زمانہ ہوتا ہے کہ سامریوں کی پیدائش کا موسم ہوتا ہے. حضرت حجت فکہا کے سپورٹ کر گئے, فکہا سہمے ہوئے کھڑے ہوئے ہوں چونکہ ان پر تبرے ہو رہے ہوتے ہیں, ان پر لان تان ہو رہی ہوتی ہے, ان کے اوپر ہتاکی ہو رہی ہوتی ہے, اور سامری امت کو لے کر مجمع لگا رہے ہوں اور امت بھی سامریوں کے پیچھے جا رہی ہوں ساری. یہ عبرت کا زمانہ ہوتا ہے. لہذا بغیر تقلید کے اس شخص کا عمل درست نہیں ہے جو کسی عالم یعنی واجد و شرائط, جس کے اندر وہ شرائط جو معصومین نے رکھی ہیں, وہ شرائط جب تک اس کے اندر نہ ہو اور اس کا تقلید نہ کرے اس وقت تک اس کا عمل قبول نہیں ہے. حجت ہونی چاہیے اس کے پاس, اور حجت قول فقی, قول مرجع عادل فقی کا قول ہوتا ہے. وہ بولے خمس واجب ہے ان لوگوں پر جن کے پاس وہ مال ہو یا وہ چیزیں ہوں جن پر خمس واجب ہوتا ہے. خمس واجب ہے, وہ توزیع المسائل میں وہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں تفصیل کے ساتھ, دوسری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ اگر اتنا مال آپ کے پاس ہو تو آپ کے پاس, جس طرح زکوٰۃ واجب ہے اسی طرح خمس بھی واجب ہے. یعنی آپ کی سالانہ بچت, سالانہ خرچہ نکال کے جو چیز بچ جاتی ہے آپ کو اپنی درآمد سے, اس پہ پانچواں حصہ خمس واجب ہے. وہ خمس آدھا مال امام کہلاتا ہے اور آدھا سہم سادات کہلاتا ہے. وہ اپنے مرجع تقلید کو دیں سہم امام, اور ان کی اجازت سے سادات جو فقیر سادات ہوں ان کو سہم سادات ان کو دینا ہے. خمس واجب ہے. ولایت فقی کیا ہے اور اس پر حجت کون ہے؟ وہی فقی, ولی فقی کا نام کیا؟ یہ تو معلوم ہے سب کو کہ ولایت فقی کی تو تشریح اس سوال کے جواب میں نہیں ہو سکتی, وہ تو ایک مفصل گفتگو کی ضرورت ہے, چند روزہ گفتگو کی. آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ نظام ولایت ہے کیا اور ولایت معصوم کیا ہے, ولایت الہی کیا ہے, ولایت فقی کیا ہے. یہ اسی کا ایک تسلسل ہے, اسی نظام کا ایک تسلسل ہے, اس کی تو وضاحت کی گنجائش نہیں ہے. لیکن اس وقت ولی فقی حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغائے خامنئی ہیں جو صاحب ولایت ہیں, صاحب حکومت ہیں, صاحب اقتدار ہیں, اور بنوانے حاکم شر تمام مومنین پر. طالبان اور دہشت گردوں کی گوشت مالی مشرف کر رہے ہیں, اس کے علاوہ کیا علاج ہو سکتا ہے؟ اب یہ دیکھیں, یہ بھی ایک چیز ہے جو بہت زیادہ موجود ہے. خوب یہاں بھی اتفاق سے سوال ہو گیا, ہر ذہن میں موجود ہے. یہ گمان یہ کرتے ہیں کہ امریکہ آیا ہے مثلا تشیع کو آزاد کرانے, عراقی میں عراقی شیعوں کی مدد کے لیے آیا ہے, اور پاکستانی شیعوں کو انہوں نے نجات دی ہے, اور اس طرح کی باتیں بہت سارے ذہنوں میں ہیں کہ شیعہ دشمنوں کو انہوں نے اسیر کیا ہے, ان کو فلاں کیا ہے. مجھے تعجب ہوتا ہے کہ یہ خود ایک لا تعلقی کی ایک دلیل ہے کہ ہم اپنے سے تشیع سے مربوط مسائل سے بھی کتنے لا تعلق ہیں, اپنی قوم میں اپنے ملک میں ہونے والے امور سے کتنے لا تعلق ہیں ہم, اور کیا تصورات ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جاتے ہیں. توجہ فرمایا, ابھی چونکہ یہ عام ہوتا ہے یہ ذہنوں میں مختلف جگہوں پر میں نے محسوس کیا ہے یہ تصور پایا جاتا ہے بعض تو آتا یہاں تک میں نے سنا ہے کہ کہتے ہیں یہ ہمارے زمانے کا مختار ثقفی ہے یہاں تک کہا ہے بعضوں نے یعنی واقعی تعجب ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے ایک شخص بلکہ مجھے کہہ رہے تھے ایک اور شہر میں کہ میری خالہ جو ہے وہ روزانہ اس کی سلامتی کے لیے 125 یا اس طرح کچھ وہ دیتی ہے کہ یہ سالم رہے تو میں نے کہا کہ آپ 250 خالہ کی سلامتی کے لیے دیا کریں کہ اس جیسی خالہ بھی کوئی نہیں پیدا ہوگی اور جس کی کھوپڑی اتنی مثلا ٹیڑھی ہو کیا ہو رہا ہے اول واقع تحفظ ملا ہے ہمیں آپ جس تاریخ سے یعنی یہ موجودہ حکمران برسر اقتدار آئے ہیں جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بعض دہشت گردوں کو انہوں نے ختم کیا پھر نار کیا ہے آپ 1980 سے شروع کریں شیعہ کشی کہ کتنے لوگ اس 4-5 سال سے پہلے مرے ہیں اور کتنے لوگ ان 5 سالوں میں مرے ہیں شیعہ ایک حساب کتاب کی بات ہے انگلیوں پر ہو سکتا ہے بس میں سادہ سا ہی آپ کو بتاؤں کہ جب تک دہشت گردوں کے خلاف دہشت گردوں پہ انہوں نے قابو نہیں پایا دہشت گرد گروپوں پہ پابندی نہیں لگائی اس وقت تک شہید ہوتے تھے زیادہ سے زیادہ 3 ہو گئے 4 ہو گئے 5 ہو گئے اتنی شہید ہوتے تھے لیکن مومن پورا سے کیونکہ مومن پورا سے اجتماعی کلنگ شروع ہوئی ابتدا آغاز وہاں سے ہوا اور وہ کس کے دور میں ہوا مومن پورا کا واقعہ لاہور میں کس کے دور میں یا حافظہ تھوڑا سا چاہیے امتوں کو حافظہ چاہیے تھوڑا سا ان کے حکومت کے 3rd مہینے شروع ہوا دوسرے 3rd مہینے یہ واقعہ ہو گیا ان کی حکومت سے کچھ عرصہ پہلے ہوا معاف کرنا کوئٹہ کا واقعہ ان کی حکومت کے فوراً بعد ہوا کوئٹہ میں جمعہ کا جو واقعہ ہوا مومن پورا کا پہلے ہوا کوئٹہ میں جمعہ کا واقعہ ہوا پھر کوئٹہ میں عاشور کا واقعہ ہوا پھر کراچی میں پے در پے واقعات ہوئے پھر سیالکوٹ کا واقعہ ہوا پھر ہنگو کا 2 دفعہ واقعہ ہو چکا تو ان ساری مجموعی کو آپ دیکھیں تو کسی میں 50 سے کم تعداد نہیں ہے اس سے پہلے خودکش حملے نہیں ہوتے تھے جب تک دہشت گردی پہ قابو نہیں پایا گیا تھا پہلے خودکش حملے نہیں ہوتے تھے جب سے دہشت گردوں کو قابو کر لیا گیا اس وقت سے خودکش حملے ہونا شروع ہو گئے خود دہشت گردوں کو تو آپ نے قابو کر لیا ان پہ تو پابندیاں لگا دی ان کو تو جیلوں میں ڈال دیا ان کو تو پھانسیاں دے دی آپ نے تو یہ کون ہے جو پھر مار رہا ہے یہ ہنگو میں کس نے کیا اس عاشور کو ہنگو میں کیا ہوا اگر واگن دہشت گرد شیعہ دشمنوں کو انہوں نے قابو کر لیا پھر یہ کون کر رہا ہے اور پہلے سے بہتر کر رہے ہیں پہلے سے بیشتر کر رہے ہیں پھر جن لوگوں کو انہوں نے چاندے کو پکڑا سوال یہ ہے کہ جن کو انہوں نے پکڑا ان کو بنانے والے کون تھے کس نے بنایا ان کو یہ بات پاکستان کی ایجنسیوں کے جو اعلی عہدیدار رہے ہیں 2 آدمی ایک حمید گل اور قاضی اشرف کیا نام ہے اس کا اشرف قاضی کی کیا نام ہے اس کا قاضی اشرف جو ان کا ایجنسی کا اس کے بعد رہا ہے جی آئی ایس آئی کا اعلی سرپرست رہا ہے ان دونوں کا انٹرویو ہے اے آر وائی ٹی وی پر شاید مسعود کے ساتھ ڈاکٹر شاید مسعود کے ساتھ شاید مسعود نے ان سے پوچھا کہ لشکر جنگوی کس نے بنایا تھا نام لے کے باقاعدہ اس نے سپاہی صحابہ کس نے بنائی لشکر جنگوی کس نے بنایا انہوں نے نہیں انکار کیا انہوں نے کہا کہ خوب یہ آپ کے دور میں بنا آپ کی وجہ سے بنا آپ لوگوں نے بنایا تو انہوں نے کہا کہ وہ وقت کی ضرورت تھی یہ اعتراف ہے ان لوگوں کا کوئی غیر ذمہ دار لوگ نہیں ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کروایا ہے سارا طالبان کو سامنے لانے والے کون تھے یہی امریکہ یہی پاکستانی یہ ایجنسیاں کس نے یہ گروہ منظم کیے کس نے ان کو کیمپ لگا کے دیے کس نے ان کی مدد کی کس نے ان کو اسلحہ دیا کس نے ان کو تحفظ دیا پھر اس کے بعد کہتے ہیں ہم نے دہشت گرد پکڑ لیے وہ باپ نے دیکھا کراچی میں جو دہشت گرد تھا ان کا لوری چھوڑ دیا اس کو جس کے پاس گواہیاں بھی موجود تھی بری کر دیا اس کو ملک صاحب کو بری کر دیا یا نہیں کر دیا کون سا دہشت گرد انہوں نے پھانسی لگایا ہے کون سا دہشت گرد انہوں نے شیعہ قاتل انہوں نے پکڑا. کیسے سستی شہرت بھی لے لی جی شیعہ محافظ ہے. یہ کہے کہ شیعہ محافظ ہے, کون سا تشیع بچایا انہوں نے. تشیع پہلے سے زیادہ مارز خطر میں واقع ہو جائے, پہلے ایک کا دو کا ہوتے تھے, ابھی پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ ایک واقع میں جاتے ہیں. پہلے فائرنگ سے ہوتے تھے, ابھی خود کش حملے ہونا شروع ہو گئے. وہ اگر دہشت گردی کے نیٹ ورک آپ نے توڑ دیے ہیں اور سارا ہو گیا ہے, تو پھر یہ کون ہے جو کر رہا ہے یہ سارے کام. ہوتا یہ ہے کہ یہ اگر انہوں نے کچھ اقدامات کیے ہیں تو تشیع کے دفاع کے لیے نہیں کیا, اپنے دفاع کے لیے کیا انہوں نے. کیوں اپنے دفاع کے لیے کیا ہے؟ چونکہ ان لوگوں سے خود انہوں نے کروائے تھے یہ کام. اب ان کی نیت بدل گئی ہے, پالیسیاں بدل گئی ہیں. جب پالیسیاں بدل جاتی ہیں تو ظاہر ہے آپ بھی یہ کام کریں. عموماً گاؤں میں بڑے جو چودھری ہوتے ہیں, بڑے ملک سردار جو بھی ہوتے ہیں یا نواب, وہ کچھ نہ کچھ کرواتے رہتے ہیں اپنے سیاسی لوگ یا دوسرے ارد گرد جو اپنے ان کے ہوتے ہیں ڈنڈے مار ڈھنگی, ان سے کچھ نہ کچھ کرواتے رہتے ہیں نا, اپنے حریفوں کی پٹوائی کرواتے رہتے ہیں, کچھ کرواتے رہتے ہیں. پھر بعد میں جن دنوں میں سلح ہو جاتی ہے تو ان ڈانگیوں کو چھپا دیتے ہیں کہ کیونکہ یہ کہیں اعتراف نہ کر دے کہ وہ فلاں واقعہ ہم نے کروایا تھا. یہ اس وجہ سے ان کو چھپاتے ہیں. ابھی صدام کو کیوں سامنے نہیں لاتے, صدام کو کیوں اوپن نہیں اس کو کرنے دیتے کیس؟ صدام پر دیکھیں کیس بننے ہی نہیں دیتے. 15 کیس بنایا صدام پر انہوں نے. کیوں؟ اس لیے کہ صدام کو کیمیکل بم انہوں نے خود دیے, کیمیکل گیسیں انہوں نے خود دیں, جہاز انہوں نے خود دیے. فرانس نے صدام کو ایسا ایران عراق جنگ میں اور خود عراقی عوام کے اوپر کیمیکل بم مارنے کے لیے ایسے مواد دیا تھا جو دنیا میں پہلی دفعہ استعمال ہوا. فرانس نے دیا ان کو, ابھی اس کو علنی کیس نہیں اس پہ چل. ان چیزوں کو کیس بناتے ہی نہیں ہیں, اس کی طرف آتے ہی نہیں ہیں. کیوں؟ ان کو پتا ہے کہ اگر یہ بول پڑے گا کہے گا کہ یہ انہوں نے دیا تھا مجھے, یہ رسوا ہو جائیں گے وہاں پر. صدام نے جتنی جنایتیں کی وہ سب انہوں نے کروائی ہیں, سب انہوں نے کروائی. طالبان نے جو کچھ کیا وہ انہوں نے کروایا, پاکستان میں دہشت گردوں نے جو کچھ کیا وہ انہوں نے کروایا. کوئی ایسا ایک کاروائی آج تک نہیں ہے جو ان کی سرپرستی سے باہر ہوئی ہو. تو اگر ایک بڑا گروہ سرکردہ آ جاتا ہے اور چھوٹے کو پیچھے کر دیتا ہے تو ہم خوش نہ ہو جائیں کس نے ہماری جان چھڑائی. ایک مثال میں پہلے بھی دی ہے دوسری جگہ اس مطلب کے لیے, وضاحت کے لیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں گاڑیوں سے ٹیپ چراتے ہیں, چور ہوتے ہیں نا, چھوٹے چور ٹریننگ جو کر رہے ہوتے ہیں, گاڑی نہیں چراتے. بے شک کھلی گاڑی ہو, سوئچ لگا ہوا ہو, پھر بھی گاڑی نہیں چلاتے. چونکہ یا اس کو ڈرائیونگ نہیں آتی یا مثلاً اتنی ہمت نہیں ہے ابھی اس میں, وہ صرف گاڑی کے ٹیپ چراتے ہیں. ہوتے ہیں نا ایسے, گاڑی سے ٹیپ چرا کے لے جاتے ہیں, شیشہ توڑتے ہیں ٹیپ لے کے. اور ٹیپ چرانے والے اگر موجود ہیں, بعد میں گاڑیاں چرانے والا ایک گروہ آ جائے جو گاڑیاں چراتا ہو, ٹیپ سمیت گاڑی لے جاتا ہو, ظاہر ہے جب گاڑی چرانے والے آتے ہیں تو ٹیپ چوروں کو بگا دیتے ہیں کہ تم جو یہاں سے کسی اور اڈے میں جو, یہاں ہمارا علاقہ. اب اس علاقے کے لوگ خوشی منانا شروع کر دیں, جی ٹیپ چرانے والوں سے تو جان چھوٹی. وہ کس کا جشن منا رہے ہو؟ ٹیپ چرانے والوں سے جان چھوٹی, گاڑی چرانے والے آ گئے ابھی. آپ کس بات کی خوشی ہے ہمیں اس میں؟ واقعی یہ رہبر کا جملہ تھا کہ عراقیوں کو صدام کے جانے کی خوشی ہے, لیکن اس خوشی نے امریکہ کے آنے کی تلخی اتنی ہے کہ وہ خوشی محسوس ہی نہیں ہوتی. چونکہ بڑا دشمن جب آ جائے تو وہ چھوٹے دشمن کے جانے کی خوشی محسوس ہی نہیں ہوتی انسان کو, ہوئی بھی ہے یا نہیں ہوئی. ٹھیک ہے ٹیپ چور بھاگ گیا, خوشی ہے ہمیں, لیکن گاڑی چور آ گیا کس بات کی خوشی کرے ہمیں؟ وہ خوشی محسوس نہیں ہوتی ہمیں. جو کچھ ان گروپوں نے کیا, دہشت گردوں نے کیا اور کر رہے ہیں, وہ سب ان کے نام ہے. اس میں کوئی شک و شبہ نہ کریں, وہ انہوں نے کروایا ہے. ان کی پالیسیاں ہوتی ہیں, کبھی یوں بدلتی ہیں کبھی یوں بدلتی ہیں. یہی پہلے افغانستان میں سب کچھ کراتے رہے, آج افغانستان کے باہر نکل آئے, پالیسی بدل گئی. چونکہ جن کو انہوں نے بنایا تھا ان کے پاس راز آئیں گے, ان کو یہ کبھی آزاد نہیں چھوڑ سکتے. چونکہ ان کو چھوڑیں گے تو خود پھنسیں گے, خود رسوا ہوں گے. وہ بتائیں گے بہت کچھ ان کے بارے میں. تو انہوں نے یوں تو نہیں کہ یہ بندے, آپ خود دیکھو کہ پاکستان کا سائنسدان قدیر خان, انڈیا نے اپنے سائنسدان کو جس نے ایٹم بم بنا کے دیا صدر مملکت بنا دیا، انہوں نے اپنے سائنسدان کو مجرم بنا دیا. یہ کوئی تھوڑی اپنے کہنے پر کرتے ہیں کہ کس کو پکڑنا ہے کس کو نہیں کرنا. جس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ پکڑ لیتے ہیں، جس کہتے ہیں چھوڑ کے چھوڑ دیتے ہیں. ایسے ایسے دہشت گرد انہوں نے آزاد کر دیے ہیں کہ جن پر 60-60 گواہیاں ہو چکی تھیں، 60-60 گواہیاں ہو چکی تھیں، یعنی عدالتی نقطۂ نظر سے ممکن ہی تھا اس کو چھوڑنا، اس کو بھی چھوڑ دیا. اور اس کے بدلے میں آپ کے غلام رضا نقوی سارے کیسوں میں بری ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک نہیں چھوڑا انہوں نے، کوئی ان پر ثابت نہیں ہوا جو، لیکن ابھی تک جیل میں پڑا ہوا. چھوڑتے ہیں دوسرے دن پہ پکڑ لیتے ہیں. ہم کس بات پہ کہیں گے یہ ہمارا تحفظ کر رہے ہیں، یہ ہمارا دفاع کر رہے ہیں؟ اندر کے حالات آپ کو معلوم ہونے چاہیے. آپ کا ملک ہے، اگر آپ کو نہیں معلوم ہوں گے تو باہر والے تو نہیں بتا سکتے ہمیں آ کر کے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آپ نے تہذیب اسلامی کی بات کی ہے، ظاہر تہذیب اسلامی کے لیے وحدت اسلامی شرط ہے. اب آپ اس چیز کی وضاحت کریں کہ شیعہ اور سنی اور ایک دو الگ انڈیپینڈنٹ ہیں یا دو مسلم فرقے؟ خوب یہ موضوع مفصل ہے. اذان ہو رہی ہے، درود پڑھیے محمد علیہ. موضوع سے مربوط کوئی سوال نہیں ہے یہاں پر. بھلے یزیدیت کے دور میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ سوال ہیں، تین چار ہیں، موضوع سے مربوط نہیں ہیں. ایک تشہد میں تیسری گواہی کے بارے میں علی ولی اللہ. خوب یہ وہی مسئلہ ہے جو عرض کیا گیا، مسئلہ نہیں رہا، ابھی اس کو فتنہ بنا دیا گیا ہے. مسئلہ اگر ہوتا تو اس کا فقہی مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ مرجع تقلید سے پوچھیں. کبھی بھی یہ بھی غلط ہے جو مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ، یا اگر کوئی میرا مقلد ہے تو مجھ سے پوچھے، جو میرا نہیں ہے وہ اپنے مرجع تقلید کا فتوا پوچھے. یعنی سوال یوں کرو کہ میں فلاں آغا کی تقلید کرتا ہوں، ان کا اس مسئلے میں کیا فتویٰ ہے؟ ہر ایک سے تو نہیں پوچھ سکتے آپ. تقلید اور کی کرتے ہیں، فتویٰ کسی اور کا لے کے گھومتے رہے تو اس سے بات نہیں بنتی. یہ ایک فتنہ ڈالنے کے لیے امت کے اندر ایشو ایک اساس اٹھایا گیا، جس کی وجہ سے تشیع کو تشیع کے خلاف، جیسے پہلے شیعہ سنی لڑائے گئے، اس طرح ابھی شیعہ کو شیعہ کے خلاف لڑایا جا رہا ہے. امام کی شبی بنانا ٹھیک ہے یا نہیں، جیسے ذوالجناح کی بنائی جاتی ہے؟ نہ، امام کی شبی نہ بنائیں تو بہتر ہے. ایسا پیش نماز جو تقلید کا قائل نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ اگر تقلید نہیں کرتا، خود بھی مجتہد نہیں ہے اور ممکن ہے احتیاط کرتا ہو، احتیاط کے لیے بھی اس کا علمی ملکہ اجتہاد جتنا ہونا ضروری ہے. معمولی آدمی احتیاط بھی نہیں کر سکتا، ممکن ہے احتیاط کرتا ہو، لیکن اگر نہ احتیاط کے قابل ہو، نہ خود مجتہد ہو، نہ تقلید کرتا ہو، نہ اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی. ہر امت میں ایک ہادی کا ہونا ضروری ہے اور ہمارے ہادی غائب ہیں حالانکہ ان کے احکام ہمارے پاس پہنچ رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ امام زمانہ مطلب ہمارے ہادی کی غیبت کا فائدہ کیا ہے. یہ بھی ایک مفصل موضوع ہے کہ فلسفہ غیبت کیا ہے, کیوں حضرت غائب ہیں, کیوں غیبت تلانی ہو رہی ہے ظہور کے متعلق. تو یہ ایک سوال کے جواب میں چھوٹا سا جملے میں نہیں بیان ہو سکتا, یہ اس کے لیے فرصت کی ضرورت ہے. وسیع سوال ہے. یعنی یہ پاکستان میں لکھا ہے کسی نے قومس کو رائل فیملی ٹیکس قرار دیا ہے, کیا رائے؟ نہ ایسی تعبیریں درست نہیں ہیں. قومس وظیفہ شرعی ہے, واجب ہے, زکوٰۃ کی طرح واجب ہے, قومس بھی نماز کی طرح واجب ہے, مالی فریضہ ہے اور واجب ہے, یہ دینا فریضہ دینی ہے. جناب سرور کائنات کے نماز جنازے پر روشنی ڈالی ہے, نماز جنازہ کس نے پڑھایا؟ امیر المومنین علیہ السلام نے. دعوت تبلیغ کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ شیعہ قوم صحابہ اکرام کو کیوں نہیں مانتی؟ وہ تو نبی کریم کے ابتدائی ساتھی ہیں. نہ شیعہ کو بہت مانتے ہیں صحابہ کو, شیعہ تو سب سے بڑھ کر صحابہ کو مانتے ہیں. کس قدر قدردان ہیں شیعہ صحابہ کے کہ حتیٰ جو اپنے آپ کو حامی صحابہ سمجھتے ہیں وہ بھی اتنی قدردان نہیں ہیں صحابہ کے جتنی شیعہ قدردان ہیں صحابہ کے. یہ حقیقت ہے. آپ کتابوں شیعہ کتب میں آ کر دیکھیں آپ, اور شیعہ علماء سے آپ آ کر پوچھیں تو آپ کو پتہ چلے گا جو مقام اتنا عظیم ہے صحابہ کا. صحابہ لیکن شیعہ کا یہ اعتقاد ہے کہ سب صحابہ ایک جیسے نہیں, صحابہ میں درجات ہیں. وہ صحابہ جو باوفا ہیں رسول اللہ کے, وہ شیعہ کی ان کی پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے. ہم تو اس قدر صحابہ کی تقریب کرتے ہیں. بے نمازی کی اہل علاقہ کے لیے کیا نحوست ہے؟ وہ بے نمازی کیا کہا جائے؟ نمازیوں کے بارے میں کہیں کچھ کہوں اور بے نمازوں کے بارے میں کیا کہوں؟ قرآن نے بھی جہاں ایسی بات آئی ہے بدعمل لوگوں کے بارے میں تو خدا نے کہا کہ چھوڑو ان کو رہنے دو, ان کی بات کرو جو کچھ کرتے ہیں. یہ جو نہیں کرتے بے توفیق ہیں, نہ نماز کی توفیق ہے نہ دینی فرائض کی توفیق ہے, اور کیا کہیں ان کے بارے میں ہم؟ ان کے بارے میں یہی ہے کہ جب وہاں جائیں گے اسی اپنے مقام پر, قرآن کی آیت ہے یہ کہ جب ان کو لے جایا جائے گا وہاں پر اپنے خاص ٹھکانے میں, تو فرشتہ پوچھے گا جو وہاں پر نگہبان ہوگا گارڈ, وہ پوچھے گا کہ ما سالہ کا کم فی سکر, اے لوگوں تمہیں جہنم کون چیز لے آئی؟ تم تو وہاں بڑے اچھے مشہور تھے, شہرت تمہاری اچھی تھی, اٹھنا بیٹھنا اچھا تھا, نام تمہارا اچھا تھا, یہ جہنم میں کیسے آ گئے تم؟ تو یہ کہیں گے لم نکو من المسلین, ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. یہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے جہنم آ گئے. تو ظاہر ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا, نماز پڑھتا ہو اور نماز کو خفیف سمجھے, امام صادق علیہ السلام کا فرمانا ہے من استخف الصلاۃ لا ینال شفاعتی, جو نماز کو سبق سمجھے وہ ہماری شفاعت نہیں اس کو منہ پہنچے گی. سبق وہ سمجھتا ہے کہ جو پڑھتا ہے لیکن اتنی اہمیت نہیں دیتا, پڑھتا ہے صحیح آداب سے نہیں پڑھتا, آخری وقت میں پڑھتا ہے, تھکا ہوا پڑھتا ہے, جلدی جلدی پڑھتا ہے, یہ سبق سمجھنا ہے, ہلکا سمجھنا نماز کو. جو نماز پڑھتا ہو لیکن ہلکا سمجھتا ہو نماز کو, امام فرماتے ہیں ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. چل جائے کہ جو نہ پڑھتا ہو اس کا, نمازی امام کا بے نماز سے کیا تعلق ہے؟ کوئی امام میں سے کوئی بے نماز امام ہے؟ تعجب ہوتا ہے مجھے, کوئی بے نماز امام ہے؟ واقعی ثابت کریں نا, کوئی بے نماز امام بتایا. یہ تو وہ ہیں جو نمازوں میں, تو ان کی عظمت خدا نے نمازوں کے ذریعے سے بیان کی ہے, ان کی عظمت نمازوں کے ذریعے سے خدا نے بیان کی ہے. ان سے لوگوں نے نمازیں سیکھی ہیں, ان سے نمازوں کا راز سیکھے ہیں. یہ بھی ایک افسوسناک پہلو ہے کہ نمازی اماموں کے بے نماز پیروکار, واقعی ان کے تعجب کی بات ہے. امام نمازی ہوں پیروکار بے نماز. بات کیا, خود امام بہتر سمجھتے ہیں کیا کریں, ہم کیا کہہ سکتے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جنازہ کس نے پڑھایا تھا؟ حضرت فاطمہ سلام اللہ تعالی علیہا کا جنازہ امیر المومنین علیہ السلام نے پڑھایا تھا. اس یزیدیت کے دور میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داریاں بہت بنتی ہیں کہ ہم لا تعلق نہ رہیں, ہم اپنے کام سے کام سروکار نہ رکھیں, ہم جہاں دین کی حرمت شکنی ہوتی ہے, مقدسات دین کی پامالی ہوتی ہے, وہاں پر عکس العمل دکھائیں, وہاں پر بولیں, اظہار وجود کریں, ان حاجیوں کی طرح نہ رہیں گے جو اپنے حاج میں رہ کر اور مگن ہوں کہ ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا, لیکن جو کچھ ہو رہا ہے دین کے ساتھ یزیدیت آئے جائے جو ہوتا ہے. یزیدیت کے زمانے میں یزیدیت کو برملا کر کے لوگوں کو بتائیں گے نظام یزیدیت ہے, اور پیغام حسینیت لوگوں تک پہنچائیں. حسینیت یزیدیت کے خلاف اٹھنے اور قیام کرنے کا نام حسینیت ہے, یزیدیت کو للکارنے کا نام حسینیت ہے, یزیدیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا نام حسینیت ہے, یزیدیت کی کلائی مروڑنے کا نام حسینیت ہے, اسی کا نام حسینیت ہے. ہماری ذمہ داری حسینیت کی تبلیغ, دین کا پرچار, قرآن کی قربت, خدا کی معرفت, آئمہ کی اتباع اور اپنے فرائض دینیہ پر عمل ہے, یہ کریں. اور آپس میں وحدت و اتحاد, اس کو خصوصیت کے ساتھ, جو دکھ کی بات ہے بہت. میں وہ ملتان کی مجالس میں یہی موضوع ہے, وہ انشاءاللہ سی ڈی تیار ہو رہی ہے, آپ سے بھی میں تقاضا کرتا ہوں کہ اس موضوع کو ضرور سنیے گا, تفرقے کے موضوع پر. کہ ایک تفرقہ پہلے پیشہ واروں نے ڈال دیا, سنی اور شیعہ کا تفرقہ, اس کی بھی گنجائش نہیں تھی چونکہ وہ اختلاف ہے نہ تفرقہ ہے. شیعہ سنی اختلاف ہے نہ شیعہ سنی تفرقہ, لیکن پیشہ واروں نے دونوں طرف سے اس کو تفرقے میں بدل دی. پھر اس تفرقے نے کتنی جانیں لیں اور کتنی لے گا خدا جانتا ہے. اختلاف اختلاف ہی رہے, اختلاف کا رائے حل موجود ہوتا ہے, تفرقے کا رائے حل موجود نہیں ہوتا. اختلاف کو تفرقہ بنا دیا, حالانکہ شیعہ سنی کے درمیان 80% مسائل میں اتفاق ہے, 15 سے 20% کے درمیان ان میں آپس میں اختلاف ہے. تو غلبہ 80% کا ہونا چاہیے نہ کہ 15%, لیکن ہم ایک دوسرے کا وجود برداشت نہیں کرتے. پاکستان میں یہ نعرہ ہر ایک کی زبان پر ہے, ہندوستان میں بھی ہے, یہ شیعہ کے نزدیک سنی کے نزدیک ہندو شیعہ سے بہتر ہے, شیعہ کے نزدیک بھی ہندو سنی سے بہتر ہے. یعنی شیعہ سنی کا اتفاق ہے کہ ہندو ہم دونوں سے بہتر ہے, تو پھر ٹھیک ہے ہندو بن جائے سارے سیدھے, شیعہ سنی بننے سے بہتر. جب دونوں کہتے ہو کہ اس سے یہ بہتر اس سے وہ بہتر, یعنی دونوں کا اتفاق ہے کہ ہندو ہم سب سے بہتر ہے, بلاخر اختلاف ہے, اس کا کوئی انکار نہیں کرتا, اختلاف ہے اور اختلاف بلاخر اس کا رائے حل موجود ہے, لیکن اشتراک اتنا زیادہ ہے کہ ہم بہت قریب ہو سکتے ہیں ایک دوسرے کے, جتنے دور ہیں اس سے زیادہ کہیں قریب رہ سکتے ہیں ایک دوسرے کے. اور اب تو صورتحال یہ بنی ہے کہ ان فتنہ بازوں نے, تفرقہ بازوں نے 80% اتفاق کو ختم کر کے تفرقہ بنا دیا, اور اس تجربے سے یہ وہی کام کر رہے ہیں جنہوں نے وہ تفرقہ ڈالا, بالکل وہی چہرے ہیں جنہوں نے وہ تفرقہ ڈالا. آج ان لوگوں میں تفرقہ ڈال رہے ہیں جن میں 100% اتفاق ہے, آخر شیعہ میں تو 100% اتفاق ہے نا آپس میں, وہی طبقہ جنہوں نے وہ تفرقہ ڈالا وہی طبقہ اب شیعہ کو شیعہ سے لڑا رہا ہے. 100% اتفاق ہے مذہب میں, 100%, خدا ایک, قرآن ایک, امامت ایک, نبوت ایک, ولایت ایک, قبلہ ایک, ہر چیز ایک, لیکن پھر بھی یہ الگ شیعہ وہ الگ شیعہ, یہ تفرقہ یہ غلط ہے. لہذا ہماری ذمہ داری, یزیدیت اسی تفرقے سے فائدہ اٹھاتی ہے, اور یہ یزیدیت کا کام ہے کہ مسلمانوں کے اور مومنوں کے اندر تفرقہ ڈالے. یہ وہی محمل شکنی ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا, دین کی حرمت کو پائمال کرنے کے لیے. ظاہر ہے جب محمل ٹوٹ جائے گا تو عزت بھی گئی, غیرت بھی گئی, لیلا بھی گئی. قرآن نے بھی فرمایا, لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ریحکم, جھگڑو مت, الجھو مت, تفرقہ مت ڈالو کہ تمہاری عظمت و شان و شوکت جاتی رہے گی. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہی حال ہو رہا ہے ہمارا, ڈنمارک جیسا ملک 1.5 ارب مسلمانوں کی عزت سے کھیل رہا ہے, شان و شوکت چلی گئی ہماری, کہاں گئی شان و شوکت آج, تفرقے کی وجہ سے, اختلاف کی وجہ سے, مقابلے کرنا ایک دوسرے سے, مقابلے میں مجلسے رکھنا، مقابلے میں عزاداریاں کرنا، مقابلے کے ماتم کرنا، مقابلے کی ٹولیاں بنانا، مقابلے میں گروہ بنانا، مقابلے میں تنظیمیں بنانا، مقابلے میں نعرے لگانا، مقابلے میں جملے کسنا، مقابلے میں فلاں، کس کے خلاف کر رہے ہو جس کے ساتھ 100% اتفاق ہے مذہب میں تمہارا؟ اور مذہبیوں کے ساتھ سرے سے اتفاق اختلاف جچتا نہیں ہے مذہبیوں کے خلاف، مذہبیوں کے اندر. میں نے کہا کہ مذہبیوں میں افتراق ایسے ہی ہے جیسے عورت میں حیا نہ ہو، جیسے عالم دین بے عمل ہو، جیسے کوئی ڈاکٹر بیمار ہو، ایسے ہی مذہبی جیسے اختلاف ہو مذہبیوں میں اگر تفرقہ ہو. اختلاف ٹھیک ہے، اختلاف کو ماننا چاہیے، اعتراف کرنا چاہیے، لیکن اس اختلاف کو اپنے اندر رکھا جا سکتا. اختلاف کو ہوا دے کر تفرقے کی آگ نہ بڑھائیں. اسے امام خمینی رضوان اللہ علیہ بھی فرماتے تھے کہ جو شیعہ سنی کے درمیان اختلاف کو ہوا دے گا وہ نہ شیعہ ہے نہ سنی. تو وہ جو شیعہ کے درمیان اختلاف کو ہوا دے گا وہ پتہ نہیں کیا ہے، وہ تو نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، یہ تو پتہ نہیں پھر کیا ہو گئے. اور یہی وہ لوگ ہیں جو آج پوری امت و پورے دین سے کھیل رہے ہیں. ہمارا فریضہ مدافعت ہے، اس حرمت شکنی کو بچانا ہے کہ انشاءاللہ خداوند تبارک تعالی مومنین کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرمائے، مسلمین کے اندر اتحاد و اتفاق برقرار فرمائے، اور ان فتنہ بازوں کو خدا تمام مومنین کو، مسلمین کو ان فتنہ بازوں کے اور فرقہ بازوں کے شر سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.